اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور ہمارا اصل دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے حضور کے لیے رحمتیں طلب کرتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں، وہ افغانی کے تعینات ہوئے ہم کو مانگنے کا سلیقہ دیا گیا۔ اور فرمایا کہ انسانوں یہ جو میرا حکم ہے جھوٹ بھیجو، اور یہ تم جھوٹ بھیجتے ہو اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کے لیے میری بارگاہ سے رحمتیں طلب کرتے ہو، کرم کی خیرات طلب کرتے ہو، رحمتوں کی خیرات طلب کرتے ہو۔ اور سنو، اس حکم کے ذریعے میں تم کو مانگنے کا طریقہ دکھا رہا ہوں۔ اور راز یہ ہے کہ جو اچھے فقیر ہوتے ہیں، جو اچھے فائد ہوتے ہیں، وہ جب کسی دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں تو پہلے دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر والے تیری خیر ہو، گھر والے تیرے بچوں کی خیر ہو، گھر والے تیرے اہل و اقارب کی خیر ہو، گھر والے تیرے کاروبار کی خیر ہو، گھر والے تیرے کاروبار کی خیر ہو۔ جب گھر والا سنتا ہے، جب فقیر سنتا ہے کہ فقیر مجھے اتنی دعائیں دے رہا ہے، تو خود ہو کے کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک اشارہ فرما رہا ہے کہ تم میرے مصطفیٰ سے ضرور بھیجو، بولا میرے محمد کی اور میرے محمد کے لیے میری بارگاہ سے رحمت مانگو، لیکن سنو میرا حکم یہ ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کے لیے کرم کی بھیک مانگو، کرم کی خیرات کی بھیک مانگو۔ اور حاضرین، اس میں راز یہ ہے، خان کے پیدا سے گویا بتا دیا کہ جس طرح تمہارے اصل وقائف ہوتے ہیں، تمہارے رشتے دار ہوتے ہیں، تمہاری مائیں ہوتی ہیں، تمہارے بہنیں ہوتی ہیں، کوئی فقیر ان کو دعا دیتا ہے، تم خوش ہو جاتے ہو اور خوش ہو کے کچھ نہ کچھ چھوٹی میں ڈال دیتے ہو۔ میری ماں نہیں ہے، میں کہتا ہوں نہ شریف ہوں، میری اولاد نہیں ہے، میں کہتا ہوں نہ شریف ہوں، میرا کاروبار نہیں ہے جس کی تم خیر مانگو، میرا کاروبار نہیں جس کی تم خیر مانگو، میرے چلے بھی سندے نہیں جس کی تم خیر مانگو۔ ہاں ہاں، میرا ایک محمد ہے، ایک کمنی والا ہے، تو میری بات کہتے میں وہ سب آتے ہیں کرم کی خیرات مانگتے رہو تو رحمتوں کی بات جو میں محمد میں کر رہا ہوں کم چلے تمہاری جوڑی ہو جائے۔
سمجھ
ان کی بربادی کا نام ناپ کیا ہے؟ نگاہوں کی ہر زمین کا اثر کرا، ارے ناپ کیا ہے؟ سب حسینوں سے حسین کا نظر، ارے ناپ کیا ہے؟ فکر میں سانسوں کی بے تابی کا نام ناپ کیا ہے؟ گنبد خضرا کی شادابی کا نام، ارے ہر کے ان پر گیتائے نم ناپ ہونا چاہیے، ناپ کہنے کے لیے دل پاس ہونا چاہیے،
ناپ کہنا وہ رسے کائنات کی سنت ہے۔
جس نے کہا قرآن مجید نے کہا مسلموں کے حاضری بلد، یہ بھی حضور کی رات ہم تقیلوں کے حاضری بلد
محبوب میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں،
کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس میں یاد کم کم، اس لیے نہیں کہ اس میں انبیاء کے لیے سارا، میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس میں مسجد حرام ہے، اس لیے بھی نہیں کہ اس میں مقام میری ابراہیم ہے، اس لیے بھی نہیں کہ اس میں حق ہوا ہے، اس لیے بھی نہیں کہ دنیا کونے کونے سے چل کر مکہ کی باتیں کی طرح آتی ہے، میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں تو محمد اس لیے کہ فقط اس لیے کہ میرے پاؤں کے سروے مدینہ میں روضہ رسول اللہ ہے، مکہ میں آب زمزم کے چشمے، مدینہ میں
سنائے جاتے ہیں
مدینہ میں درد بٹھائے حضور کی بارگاہ میں پہنچا پڑا چلا تھا علاج کے والی حضور پردہ فرما رہے تھے حضور کی قبر مبارک پہ آیا اور کہنے لگا آپ بڑے گناہ کی بڑی خطائیں کی ہیں آپ کہاں جاؤں سن کے آپ کے پاس آیا تھا آپ کی اسکار کروا رہے آپ کہاں جاؤں روتا رہا ترتا رہا بیٹھتا رہا بدلتا رہا بدلتا رہا روتے روتے مسجد مدینہ کے باہر جا رہا تھا پورے حضور کے غلام مسجد میں سوئے ہوئے تھے حضور اسی بات اپنے ہاتھ میں ملے اور کہا کہ میرے غلام جاؤ میرے اس امتی کو ہزار امتی کو اپنی خبری دے دو کہ یہ میری بات آ رہی یہ میرے مصطفیٰ کی نہیں کہ نہیں سجے ذات محمد کی بات آ رہی یہ سال کا ہے خدا بندی کے فیضان کا لطف کون ہے اور تم میں تو دشمنوں کی بھی سوچنے کرتا ہوں تم تو میرے اپنے ہو گناہگار سبھی جاؤ پھر پیغام دے دو تم یہاں آ کر رو پڑے تم نے معافی مانگی میں نے صفائی کر دی خدا بندی کو معاف تمہاری طرف میری جانب سے دور آ گیا نور پہلے حسن اور پہلے جمال کا خدا پرانے مجید میں ایک بار نہیں ہوتا پھر مقام آتا ایک مقام کا سناتا ہے سراج المنیر چمکتا چمکتا جواب اور حضور نے جبریل سے پوچھا نبی سے کہا جبریل سے پوچھا جبریل انہیں تو کائنات گھومی ہے بتاؤ ہمیں کیسا
ہمارے ہاتھ کے لیے ہمیں بناؤ تو اگر کہہ دیا تھا وہ تو نہیں مکمل بھی نہیں ہوئی، سمایا کہ جتنی ہے اتنی سنا دو، الفاظ تین مصرے ہیں چوتھا نہیں بن رہا، سمایا کہ سناؤ تو صحیح، وہ اس کا کہ تو رتن اڈا کی کما نہیں کٹن اڈا کی کما نہیں اپنا ذریعہ مثال ہی، یہاں آ کر ساتھی رک گئے، آگے مصطفیٰ نے سمایا ساتھی کہہ دو
بنے سفینہ ذرا تبدیل
زمین سمندر کو اگل رہی ہو، اس سے پہلے کہ نام محمد لکھا جائے زمین سمندر کو اگل رہی ہو، گلاب گلنا آتما ہو، چمن کے سینے کے قطرے زندہ، نگاہ پانی سے کہہ سکا ہو، ہر ایک گلشن کمر نکالے، کبھی کبھی کم سے تن لکھا ہو، فضا میں سلے ادا سے نرمے ہو، پنج تمہیں سارا گل سکھا ہو، کہیں قبیلہ ہو اور نہیں آتا، کہیں سے پہلو لگی چکا ہو، کہیں قبیلہ ہو اور نہیں آتا، کہیں سے پہلو لگی چکا ہو، کسی کو مسلط بشارت ہوگی، دلوں کے چولا سا روا ہو، میں اپنی کھوتوں کو ہاتھ دے کر جب اس نے دے دوں تو انتہا ہو، پڑھوں میں تصویر ہے فاطمہ کی، تو کا پائے فکر میں عطا ہو، ضرور ہو سر شبیر میرا، ضرور ہو سر شبیر میرا، سہن میں فکری لکی صبح ہو، ضرور ہو سر شبیر میرا، سہن میں فکری لکی صبح ہو، کہ میرے آگے کے میرے پیچھے سبھی فرشتوں کا کاروبار ہو، نگاہوں کی کے افیض جیسی نگاہ کے سوچ کی عطا ہو، سب کچھ نگاہوں کی کے افیض جیسی نگاہ کے سوچ کی عطا ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں دروج لکھوں سلام لکھوں، اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں دروج لکھوں سلام لکھوں، حجا کی تختی حجا کی تختی حجا کی تختی میں اپنی فرقوں سے پھر محمد بناؤ گیا
ونسلی ونسلم على سيدنا مولانا محمد نبی الامی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صدق الله مولانا العظيم. میری انتہائی واجب القدر والاحترام حضرت صاحبزادہ والا شان جناب ساجد الرحمان صاحب دامن برکاتہ ملالیہ سیب سجادہ آستانہ علیہ بکار شریف، محترم المقام فخر المشائخ حضرت پیر علاء الدین صدیقی دامن برکاتہ ملالیہ، دیگر علماء کرام و حاضرین مجلس، آج کا یہ عظیم شان اجتماع اور محفل مست مبارک حضرت محمد یعقوب رحمت اللہ علیہ، ان کا سالانہ پہلا مست مبارک ہے، خالق کائنات کا کرم ہوتا ہے اپنے بندوں پر کہ جس طرح وہ ساری زندگی ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں بسر رکھتے ہیں اور اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو خالق کائنات بھی فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ اولیاء کرام یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر اذکرکم کا صلہ یوں ملتا ہے کہ وہ دنیا سے ظاہراً چلے بھی جائیں مگر صدیاں گزر جاتی ہیں پھر ان کا ذکر ختم ہونے میں نہیں آتا، پھر ان کے ذکر کے سلسلے دراز سے دراز پر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ وہ عظیم طبقہ ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ اپنی جان کو ان کے ساتھ جمائے رکھ، صحبت صلحاء صحبت اولیاء،
اور نسبت اولیاء کا ذکر خود قرآن کرتا ہے. وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کہ ان کے ساتھ لگ جاؤ, ان کے ہو جاؤ. انسان نے آواز دی, مولا میں تیرا ہونا چاہتا ہوں, میں تیرا قرب پانا چاہتا ہوں, میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں, تیری رحمت کا طلبگار ہوں. آواز آتی ہے, میرے بندے اگر میرے قریب آنا چاہتا ہے تو ان کے قریب آ جا جو پہلے سے میرے قریب ہیں. اگر میری رحمت کا طلبگار ہے تو ان کے قریب آ جا جن پر میری رحمت کا نزول ہو رہا ہے. اور میرے بندے اگر مجھے منانا چاہتا ہے تو ان کے دامن سے لپٹ جا جو مجھے منا چکے ہیں. اور میرے بندے اگر میرا ہونا چاہتا ہے تو ان کا ہو جا جو میرے ہو چکے ہیں. وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ وہ طبقہ کہ جو اللہ کو پکارتا رہتا, اللہ کو صدا دیتا. اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے صدائیں دینے والے تو بے شمار, مجھے پکارنے والے تو بے شمار. کوئی مجھے صدا دیتا ہے تاکہ ولایت ملے, کوئی مجھے صدا دیتا ہے تاکہ کرامت ملے, کوئی پکارتا ہے تاکہ شہرت ملے, کوئی پکارتا ہے تاکہ دولت ملے, کوئی پکارتا ہے تاکہ جنت ملے. لیکن ان پکارنے والوں کے جھرمٹ کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو نہ دولت کا بھوکا, جو نہ شہرت کا بھوکا, جو نہ جنت کا لالچی, جو نہ ولایت کا لالچی. اس کی خواہش, اس کی تمنا اور اس کی آرزو فقط ایک ہے کہ اس کی پیاسی نگاہیں ہوں اور ہمارے حسن کے جلوے ہوں. یریدون وجہ, یہ وہ ہیں کہ جو میرے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں, یہ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہ ساری عمر اللہ اللہ کی صدا دیتے رہتے. ان کی طلب جنت نہیں ہے, دولت نہیں ہے, شہرت نہیں ہے. ان کی طلب دنیا کا مال و متاع نہیں, ان کی طلب تو فقط میری ذات ہے. اور تم ان کے ہو جاؤ جو فقط میرے ہو گئے. اور حاضرین محترم, اگر اجازت دیں تھوڑا سا وقت, میں اس کی تقریب اجازت سے, تو موجودہ جدید دور کا جو جدید علم ہے جسے سائنس کہا جاتا ہے, اس ماڈرن سائنس کے حوالے سے جو مقام اولیاء ہے اس پر میں چند لمحے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ روحانیت کے حوالے سے یہ سائنس کیا بات کرتی, اور سائنس کی طرح, یعنی سائنس جو ہے یہ جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور اولیاء کے کمالات اور کرامات کو بیان کرتی چلی جا رہی اور تائید اور تصدیق کرتی چلی جا رہی. موجودہ سائنس کے اندر, جدید ریسرچ اور تحقیق کے اندر ایک بہت بڑا جدید موضوع ہے جسے میگنیٹزم کہا جاتا ہے. مقناطیس, آپ دیکھتے ہیں کہ مقناطیس ہوتا ہے لوہے کا, وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا. مقناطیسیت, تو مقناطیسیت اسلام کے دامن میں موجود جو روحانیت کی دولت ہے, یہ اس کو ایکسپلین کر رہی ہے. اب کیسے اس میگنیٹزم کے اندر یہ جدید سے جدید جو ترقی ہو رہی ہے اور جو ترقی کے نئے سے نئے ابواب کھل رہے ہیں, جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے, یہ چیزیں اولیاء کرام ان کے روحانی کمالات ان کو ثابت کرتی چلی جا رہی ہیں. مثلا سائنس نے ایک کمپاس ایجاد کیا, اس کمپاس کے اندر یہ میگنیٹ یوز ہوتا, اور اس کمپاس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اسے قطب نما کہتے ہیں, ایک سوئی ہوتی ہے, اور یہ جو زمین ہے اس کے دو پول, نارتھ پول اور ساؤتھ پول, اور یہ کمپاس جہاں چاہے رکھیں یہ سوئی نارتھ اور ساؤتھ کی طرف ہو جاتی ہے, نارتھ اور ساؤتھ کی طرف. اسی طرح کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ عبادت کر کر کے, ریاضت کر کر کے ان کے اندر بھی مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے, وہ مقناطیسیت کی شان کے حامل ہو جاتی ہیں. کیسے؟ اب دیکھیں, عام اگر سوئیاں ہوں زمین پہ پھینک دیں تو جہاں جو پھینکی ہے وہی اس کا رخ وہی کا وہی رہے گا, لیکن وہ سوئی کہ جو مقناطیسی جس کے ساتھ متعلق ہو گئی، جس کا تعلق میگنیٹزم کے ساتھ ہو گیا، وہ ہر طرف سے گھوم کر اس کا رخ شمال اور جنوب کی طرف، نارتھ اور ساؤتھ پول کی طرف ہو جائے گا۔ تو اسی طرح روحانیت کے باب میں جو لوگ مقناطیسیت کے حامل ہو جاتے ہیں ان کی بھی ایک سوئی ہوتی ہے۔ اور جس طرح اس زمین کے دو قطب ہیں، یاد رکھیں روحانی کائنات کا ایک قطب ہے اور وہ قطب اعظم گنبد خضرا ہے۔ اور وہ لوگ جو روحانیت کی شان کے حامل ہو جاتے ہیں، مقناطیسیت کی شان کے حامل ہو جاتے ہیں، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، ان کے دل کی سوئی گھوم پھر کر مدینے کی طرف چلی جاتی ہے۔ ان کے دل کی جو سوئی ہے یہ ہمارا، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے وہ مشرق میں ہو، چاہے مغرب میں ہو، چاہے شمال میں ہو، چاہے جنوب میں ہو، ساری کائنات گھوم پھر کر ان کی سوئی کا مرکز ہوتا ہے تو گنبد خضرا ہوتا ہے، ان کی سوئی کا مرکز، دل کی سوئی کا مرکز ہوتا ہے تو وجود مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اور یہ عمل اعلان کر کر کے پکارتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوگوں آؤ ان کے دامن سے بھی بڑھ جاؤ جو تمہارے دل کی سوئیوں کو گنبد خضرا کی طرف پھیر دیں۔ یہ اولیاء کرام کے وہ طبقہ ہے جس کے اندر یہ مقناطیسیت کی خصوصیات اس طرح پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ سائنس کے اندر مقناطیس بنتا کیسے، میگنیٹ بنتا کیسا، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ اس کو الیکٹرک چارج میتھڈ کہا جاتا، مقناطیس بننے کا ایک طریقہ الیکٹرک چارج میتھڈ کہلاتا، ای سی ایم کہتے ہیں اس کو۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو سٹروک میتھڈ کہا جاتا۔ مقناطیس بننے کے دو طریقے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لوہا دیں اور اس لوہے میں سے بجلی کا کرنٹ گزارا جاتا، اور بجلی کا کرنٹ جب ایک خاص مقدار میں گزارا جاتا ہے تو وہ مقناطیس بن جاتا۔ اور دوسرا اس کو الیکٹرک چارج میتھڈ کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے کہ جو چیز اس کے اندر سے کرنٹ تو نہ گزرا ہو، بجلی کا کرنٹ تو نہ گزرا ہو، لیکن اس کو اگر مقناطیس کے ساتھ رگڑ دیا جائے حتیٰ کہ رگڑنے سے اس کے اندر بھی مقناطیس کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اولیاء کرام یہ الیکٹرک چارج میتھڈ کے روحانی طریقے سے یہ ولی بنتے ہیں، یہ شان ولایت پر سرفراز ہوتے ہیں، اور ان کا کرنٹ ان کے روحانی مجاہدے ہوتے ہیں، ان کی ریاضتیں ہوتی ہیں، ان کی نمازیں ہوتی ہیں، ان کی عبادات ہوتی ہیں، ان کا اللہ اللہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ کرنٹ روحانیت کے اندر سے گزرتی چلی جاتی ہے کہ پھر یہ شان مقناطیسیت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ شیخ بنتا ہے جو اس طرح براہ راج اس کے وجود سے روحانی کرنٹ گزرتا ہے وہ شیخ بنتا ہے، اور جو ساتھ رگڑ کر مقناطیس بنائے جاتے ہیں وہ مرید ہوتے ہیں۔ کہ جو جن کے اندر سے براہ راست اتنا کرنٹ تو نہ گزرا کہ وہ مقناطیس بن سکے، لیکن یہ کہ وہ شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر دوسری سوئیوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتے۔ تو یہ اس طرح روحانیت ان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے کہ جو ان کے قریب آ جاتا ہے یہ کشش ان کے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے اندر بھی ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں تک کہ پھر وہ بھی سوئیوں کو کھینچنے لگتے ہیں، اس طرح چراغ سے چراغ جلنے لگتا ہے۔ اسی طرح اب دیکھیں کہ وہ لوگ جو براہ راست یعنی کرنٹ حاصل کرتے ہیں، اور کرنٹ حاصل کر کے جن کے وجود سے روح سے روحانی کرنٹ گزرتی ہے، اور وہ مشائخ بنتے ہیں، اولیاء بنتے ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن مجید کرتا ہے۔ اور وہ ذکر کیا ہے؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا۔ اور وہ لوگ جو رگڑ سے مقناطیس بنتے ہیں، جو رگڑ سے کشش اپنے وجود میں اتار لیتے ہیں، ان کا ذکر قرآن کرتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ تم ان کے ساتھ لگے رہو، ان کے ساتھ لگے رہو، ان کی صحبت میں آیا جایا کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اور پھر مقناطیس کے بارے میں جو سائنس کی آخری ترقی ہے وہ کیا ہے؟ اس کو ایم آر آئی کہا جاتا ہے، آخری ترقی، آخری اسٹیج، ایم آر آئی اس کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنی ننگی آنکھ سے انسان کا ظاہر دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا اندر کیا ہے؟ ظاہر آپ جلد دیکھیں گے، اعضاء دیکھیں گے، اس کے اندر پھیپھڑے نہیں دیکھ سکتے، دل نہیں دیکھ سکتے، جگر اعضاء نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے کیمرہ ہوتا ہے، کیمرہ سے جب آپ تصویر لیتے ہیں تو ظاہر کی تصویر آتی ہے، اندر کی تصویر نہیں آتی۔ لیکن اس سے اوپر ایک طاقت جسے ایکس رے مشین کہا جاتا ہے، اسے اگر آپ تصویر لیں تو آپ کے اندر کے پھیپھڑوں کی تصویر بھی لا دے گی، آپ کے دماغ کی تصویر، آپ کی ریڑھ کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی کے موہرے تک وہ سارے کے سارے ایکس رے پر آ جاتے. اب پھر سائنسدانوں نے سوچا کہ ابھی ایکس رے مشین سے اوپر ماورا بھی بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں تو جو ایکس رے مشین کے اندر نہیں آتی. پھر انہوں نے محنت کی اور محنت کے بعد انہوں نے سی ڈی اسکیننگ مشین تیار کی. اب وہ چیزیں کہ جنہیں ایکس رے مشین نہیں دیکھ سکتی تھی وہ اسکیننگ کی نظر نے ان کو دیکھ لیا. پھر سائنس نے سوچا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں بڑی باریک اور مائنیوٹ قسم کی کہ جو اسکیننگ مشین کے اندر بھی نہیں آتی. پھر اس کے بعد میگنیٹزم کے اندر سائنس کا ارتقا یوں ہوا کہ پھر ایم آر آئی کو ایجاد کیا گیا. اور ایم آر آئی یہ وہ مشین ہے کہ جو جسم کے سارے حجاب اٹھا دیتی ہے اور ایک ایک رما اور انسانی جسم کے وجود کا حتیٰ کہ ربوں کے اندر چلنے پھرنے والا لہو بھی دکھا دیتی ہے. یہ ایم آر آئی ارتقا ہے. حاضرین جس طرح مشینوں کے اندر مراتب ہیں درجات ہیں, اسی طرح انسانوں کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں. کچھ ربوں کی نگاہ فقط کیمرے کی نگاہ ہوتی ہے کہ جو ظاہر کو دیکھتی ہے باطن کو نہیں دیکھ سکتی. کچھ لوگ مجاہدہ کر کے ریاضت کر کے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کی نگاہ ایکس رے مشین کی طرح ہو جاتی ہے. پھر وہ ظاہر بھی نہیں دیکھتے, پھر وہ اندر بھی دیکھتے ہیں. پھر کچھ لوگ جب اور ترقی کرتے ہیں اور مجاہدہ کرتے ہیں تو ان کی نگاہ سکیننگ کا درجہ پا لیتی ہے. پھر جب سکیننگ کا درجہ پا لیتی ہے تو اور گہرائی تک دیکھتے ہیں. پھر روحانیت کے باب میں جب وہ محنت کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, اللہ کرتے ہیں تو پھر وہ روحانیت کے میدان کی ایم آر آئی کی شان ان کو عطا ہو جاتی ہے. اور جب یہ مقام ملتا ہے تو پھر سارے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں. پھر بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ بیٹھا تو زمین پہ ہوتا ہے, نگار سے اڑا پہ ہوتی ہے. تو انسان اگر یہ کہے کہ سارے برابر ہیں, انسانوں میں درجات نہیں ہیں, تو انسان کی بنائی ہوئی مشینیں برابر نہیں ہیں, انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہماری آپ کی نگاہ یہ کیمرے کی ہے اور اولیاء کی نظر وہ بلی اللہ کا مقبول بندہ. ارے لیٹا تو بازار شریف کے سرزمین میں ہو مگر اللہ کی عزت کی قسم وہ اپنی نگاہ ولایت سے مشرق مغرب شمال جنوب پر اپنے بسنے والے مریدوں کے حوال کو بھی دیکھ رہا ہوتا. وہ ان کو سمجھ رہا ہوتا ہے, ان کے حوال سے باخبر ہوتا ہے, ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ روحانیت کے باب میں جس طرح مقناطیسیت کا باب ہے اس کے اندر مشاہدے آبزرویشن کے خاص دیر تک پہنچ جاتی ہے سائنس. اسی طرح اللہ پاک روحانیت کے میدان میں انسانوں کو اعلیٰ درجات عطا فرماتا ہے. پھر ان کی نگاہ وہ کچھ دیکھتی ہے کہ عام انسانی نگاہ اس کا تصور بھی نہیں کرتی. اسی طرح اس باب کے اندر یہ جو ایم آر آئی جو پروسیس ہے اس کے اندر جو میگنیٹ بنتا ہے اس کو سپر الیکٹرک میگنیٹ کہا جاتا, سپر الیکٹرک میگنیٹ. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوہے کا ایک تار لے کر اس کو -269 ڈگری تک ٹھنڈا رکھتے ہیں, ٹھنڈا کر دیں, -269 تک اس کو ٹھنڈا کیا جاتا. یعنی جب زیرو پر حرارت ٹمپریچر پہنچ جائے تو برف بننا شروع ہو جاتی ہے, پھر آگے -1 -2 -3 -4 حتیٰ کہ اس لوہے کے تار کو -269 ڈگری تک پہنچایا جاتا. تو اس مقام تک پہنچ کر اس کے اندر پھر محنت کی جاتی ہے. پھر جو رکاوٹ ہوتی ہے بجلی کے گزرنے کی ساری رکاوٹیں, پھر وہ رکاوٹیں دور کی جاتی ہیں یا دو عمل کیے جاتے ہیں, ایک تو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تار اور دوسرا بجلی کے گزرنے کی ساری مزاحمتیں اور رکاوٹیں ختم کی جاتی ہیں. اسی طرح ولایت کے باب کے اندر, روحانیت کے باب کے اندر ایک بلی اور سفر کے راستے کشش پیدا ہو جائے تو اولیاء کرام اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں, ساری تپس اور حرارت نکالتے ہیں. پھر وہ غصے کی حرارت بھی نکالتے ہیں, پھر وہ بغض کی تپس بھی نکالتے ہیں, پھر وہ دشمنی کی تپس بھی نکالتے ہیں, پھر وہ نفرت کی تپس بھی نکالتے ہیں, پھر وہ حسد کی تپس بھی نکال دیتے ہیں, وہ رعونت کی تپس بھی نکال دیتے ہیں. حتیٰ کہ اس طرح اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں کہ وہ شان مقناطیسیت سے حامل ہو جاتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے بل کاظمین الغیظ والعافین عن الناس, یہ وہ لوگ ہیں جو غصہ پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اس طرح روحانیت کے تسلسل کے لیے, روحانیت کے گزر کے لیے کس طرح وہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے قد افلح من تزکا, پھر وہ اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں, خود کو پاک کر لیتے ہیں. اور جب وہ پاک ہو جاتے ہیں, جو ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں, پھر ان کا نفس امارہ
پھر وہ نفسِ لبامہ کے درجے پر پہنچتا ہے، پھر نفسِ لبامہ وہ جب اور ٹھنڈا کرتے ہیں اور حرارت کو اور نکالتے ہیں، تپش کو اور خارج کرتے ہیں، نکالتے ہیں اور ٹھنڈ اپنے وجود میں اتارتے ہیں، تو پھر وہ نفسِ لبامہ نفسِ ملحمہ میں بدل جاتا ہے۔ پھر جب اور ٹھنڈا کرتے ہیں تو نفسِ ملحمہ پھر نفسِ مطمئنہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور جب نفسِ مطمئنہ ان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر ولایت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ولایت کا آغاز نفسِ مطمئنہ سے ہوتا ہے، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب آواز آتی ہے لا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، پھر اللہ پاک کی طرف سے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، ان کو آوازیں دی جاتی ہیں، ان کو صدا دی جاتی ہے۔ جب وہ نفسِ امارہ میں تھا خود کہتا تھا اللہ، جب وہ نفسِ لبامہ کے مقام پر تھا خود صدا دیتا تھا اللہ، جب وہ نفسِ ملحمہ کے مقام پر تھا تو آواز دیتا تھا میرے مولا۔ اب جب اس کا نفس ترقی کر کے مدارج طے کر کے جب نفسِ مطمئنہ کے درجے تک پہنچتا ہے تو پھر آواز ادھر سے آتی ہے، بول میرے بندے کیا کہتا ہے، بول میرے بندے کیا کہتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر یہ شخص یہ روحانیت کا پیکر پھر طالب نہیں پھر مطلوب ہو جاتا ہے، یہ پھر محب نہیں محبوب ہو جاتا ہے، یہ پھر مرید نہیں رہتا بلکہ پھر مراد ہو جاتا ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے میرے بندے جو تو ساری کائنات میرا بندہ ہے مگر تو میرا خاص بندہ ہو گیا، عام بندے تو بہتے ہیں لیکن تو میرا خاص بندہ ہے۔ پھر آواز آتی ہے اے محمد یعقوب نقشبندی تجھے میں نے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ اب جا زبان تو ہلائے گا، کلام میرا تصور ہوگا، راضی تو ہوگا، خوشنودی میری ہوگی، ناراض تو ہوگا، غیظ و غضب میرا ہوگا، حرکت تو کرے گا، برکت میں ڈالوں گا، دست دعا تو اٹھائے گا، رحمت نشاور میں کروں گا، تو زمین کی پتیوں میں چلے گا، میری رحمت تیرے وجود کا تڑاف کرے گی، تو میری خاطر آنسو بہائے گا، میں تیری خاطر رحمتوں کے دریا بہاؤں گا، تو بولے گا میں تیری زبان بن جاؤں گا، تو چلے گا میں تیرے قدم بن جاؤں گا، تو پکڑے گا میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا، تو دیکھے گا میں تیری آنکھ بن جاؤں گا، اور انتہا تو یہ ہے کہ جس سمت تیرا چہرہ ہو جائے گا میری رحمت میرے کرم اور میرے فضل کے دریاؤں کا رخ بھی ادھر ہو جائے گا۔ حاضرین ان اولیاء کرام سے نسبت رکھیں، نسبت رہے تو ایمان رہتا ہے، نسبت نہ رہے تو ایمان بھی سلامت نہیں رہتا۔ اور پھر آواز آتی ہے، پھر وہ راضیہ اور مرضیہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے نفس کاملہ کی، پھر آواز آتی ہے فادخلی فی عبادی، آ جا میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی اور آ جا میری نعمتوں میں شامل ہو جا۔ حاضرین پھر ایک مقام آتا ہے سپر کنڈکٹر میگنیٹ بنتا ہے، اسی عمل سے سپر کنڈکٹر میگنیٹ کہا جاتا ہے اس کو، ایک خاص قسم کا مقناطیس، خاص قسم کی بیٹری، اور اس کے اندر یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے اگر اس کو کسی مردہ چیز کے اندر رکھا جائے، مردہ چیز کے اندر تو مردہ چیز حرکت کرنے لگتی ہے، مثلا گڑیا ہے اور کھلونے ہیں ان کے اندر آپ بیٹری ڈالتے ہیں، وہ بیٹری جو تصدیہ کے عمل سے اتنی قوت حاصل کر چکی ہوتی ہے کہ مردہ چیز کے اندر کو رکھا جائے تو وہ گڑیا چلنے لگتی ہے، وہ کھلونے چلنے لگتے ہیں، حرکت کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر انسان کی بنائی ہوئی بیٹری مردوں کو حرکت دے سکتی ہے تو خدا کا دیا ہوا مقام بلی مردوں کو حرکت نہیں دے سکتا، یہ روحانیت ان کے اندر یہ مقام پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کے ہاتھوں مردے زندہ ہوتے رہے، مردہ دل زندہ ہوتے رہے۔ اور حاضرین اسی طرح یہ ساری باتیں نسبت کی ہیں، ان کو فیضان گنبد خضرا سے ملتا ہے، اور پھر آگے ساری مخلوق میں یہ اللہ کا فیضان تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ جب آپ نے سنا کہ چاند کے جو امریکہ کے یعنی دو ہزار جو چاند پر پہنچے، اپالو 11 اور اپالو 10 اور اپالو 11، اپالو 10 جو تھا وہ راستے کے اندر یعنی امریکہ کے اندر ایک کنٹرول روم تھا، اور اس کا رابطہ اس کنٹرول روم سے ٹوٹ گیا، وہ فضاؤں کے اندر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کی کوئی خبر کہیں نہ ملی۔ اور وہ اپالو 11 اپالو 11 جس کا رابطہ کنٹرول روم سے رہا وہ اپنی منزل تک پہنچا، یہاں تک کہ امریکہ کے صدر نے بات کر کے اس کو ٹیلی فون پر مبارکباد دی، ٹیلی فون پر چاند پر اترنے والوں کو امریکہ کے صدر نے بات کر کے مبارکباد دی، تو چونکہ رابطہ قائم ہے وہاں رہے، پھر واپس حفاظت سے پلٹ بھی آئے۔ تو یہ کائنات کے اندر بھی ایک پرواز ہوتی ہے انسان کی روحانی پرواز، اور اس کا سب سے بڑا کائنات کی روحانی پرواز کا سب سے بڑا کنٹرول روم گنبد خضرا ہے، اور کائنات کا نظام محمد مصطفیٰ کنٹرول کر رہے ہیں، حضور کے ہاتھوں میں ہے، اور جس کا رابطہ ذات مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے، جس کا تعلق وجود مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ پرواز کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی، اور یہ اولیاء ان کا رابطہ اس ذات مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے، ان کا رابطہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے، اور پھر یہ پیکر محبت اس طرح بیٹھے مقناطیسیت بن جاتے ہیں کہ پھر دنیا کی کشش ان کی کشش سے دنیا کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے، پھر دنیا کو اپنی طرف اتنا کھینچتے ہیں کہ جہاں اگر فقیر درویش جنگل میں بھی بیٹھ جائے تو جنگل میں بھی منگل ہو جاتا ہے، یہ ہوتی ہے ان کی مقناطیسیت، ان کی روحانیت کہ وہ جہاں بیٹھ جاتا ہے دنیا پلٹ پلٹ کر ان کے دروازوں پر آتی ہے اور آستانوں سے حضور کے کرم کی خیرات لے کر جاتی ہے، پھر وہ پیکر محبت ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، باتیں بڑی طویل ہیں مگر اختصار کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں، پھر یہی پیکر محبت جب دم آخر ہوتا ہے، دم وصال ہوتا ہے، اور وصال کے بعد قبر میں اتر جاتے ہیں، قبر میں اترنے کے بعد اب تین سوال ہوتے ہیں، مر ربک، بتا تیرا رب کون سا ہے، ما دینک، تیرا دین کون سا ہے، اور تیسرا سوال، ما کنت تقول فی حاضر رجل الذی بعث فیکم، کہ بتا یہ جو ہستی تیرے سامنے کھڑی ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، حضور کے بارے میں سوال۔ اب یہ عاشق ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرشتو یہی تو وہ ہستی ہے جس کے لیے جیتے تھے، جس کے لیے مرتے تھے، یہی تو وہ مصطفیٰ ہے، یہی تو وہ چہرہ بدوہا ہے کہ جس کے لیے جینا تھا، دنیا مزے سے سوتی تھی، ہم محمد کی آوازیں دیا کرتے تھے، ہم مصطفیٰ کی ذات پر درودوں کے گجرے اور سلاموں کے طوطے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں نم کنو مدل روح، سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، سو جا۔ اب یہ جو عرس کا لفظ ہے، عرس کا لفظ یہ بھی اسی حدیث پاک سے نکلا، عرس کہتے ہیں شادی کو اور عروس کہتے ہیں دلہن کو، ہماری آپ کی شادی اور ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کی شادی یہ ہوتی ہے کہ جس روز ان کو قبر کے اندر مصطفیٰ کے جلموں کی جھلک نصیب ہوتی ہے، اولیاء کی شادی اس روز ہوتی ہے، اور سال کے بعد اس شادی کی یادگار منائی جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنو متی عروس، سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب دلہن کے ساتھ تشبیہ کیوں ہی، کہ دلہن کے لیے پھول بھی لائے جاتے ہیں، آخری الفاظ، دلہن کے لیے گجرے ہوتے ہیں، پھول لائے جاتے ہیں، پھولوں کی سیج بنائی جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنو متی عروس، مرد مومن تو دلہن کی طرح سو، قیامت تک آنے والی مخلوق تیری قبر پر پھول چڑھاتی رہے۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنو متی عروس، سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور حاضرین محترم، جس طرح دلہن کا گزرے عروسی ہوتا، اس کے شوہر کے سوا کوئی اس کے آرام میں مخل نہیں ہو سکتا، اس کے دھولے کے سوا کوئی اس کو جگا نہیں سکتا، بلا تصویر اور بلا مثال۔ پھر اسے کہتے ہیں نم کنو متی عروس، مرد مومن سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تب تو آرام سے سوئے گا، اب یہاں جلوے ہوں گے تو مصطفیٰ کے جلووں کے جلوے ہوں گے، اب یہاں آئیں گے تو کالی کملی والے آئیں گے اور اپنے حسن سے تیری پیار کی نگاہوں کو سیراب کریں گے۔ حاضرین محترم، یہ عرس کا لفظ اسی حدیث پاک سے نکلا ہے، تو مانا شادی، یعنی ہماری آپ کی شادیاں اور ہیں، اور وہ جو روحانیت تو اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کی شادی اس روز ہوتی ہے جس روز ان کی موت ہوتی ہے، کہ اپنی پیاسی نگاہیں مصطفیٰ کے جلووں سے سیراب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں روحانیت کا مقام اور اولیاء اکرام کے ساتھ وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ بمالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ رب العزت کے اور اس کے نیک مندوں کے ذکر اور تذکرے کے طور پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عالم الوجود کے اندر اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا ہوں اور فیضان ربوبیت کی تقسیم کا عمل خالق کائنات میں نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاری رہا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر نبوت کا دروازہ بند ہوا اور ادھر کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا مگر فیضانی نبوت کو بھی جاری رکھنا تھا. فیضانی نبوت کی تقسیم کے لیے خالق کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اولیاء کرام کو پیدا کیا. اور یہ وہ طبقہ اور وہ گروہ ہے کہ جو چار جانب عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان تقسیم کر رہا ہے. اور قرآن مجید اسی طبقہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں کوئی غم ستاتا ہے. اور خوف حزن اور غم سے بیمار ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ طبقہ ہے کہ جس کے ماں خالق کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ اسباب سے اس مخلوق کے اندر رشد و ہدایت اور سکون کی دولت تقسیم کرنے کا فرض انہیں عطا کیا. یہ اولیاء کرام ان کی محافل میں آنا اور ان کے پاس چل کے جانا اور ان سے دعائیں کروانا اور ان کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی اصل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. اور قرآن مجید ایک مقام پر ایک صاحب معرفت کی طرف ایک نبی کے سفر کا ذکر کا چوری ارشاد فرماتا ہے اور وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے 15 اور 16 پارے میں موجود ہے. جب خالق کائنات نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ فلاں مقام پر میرا ایک بندہ رہتا اور جو ایسا بندہ ہے آپ رحمتہ ملتا دنیا والے ماں کہ ہم نے اس کو اپنے ہاتھ سے خصوصی رحمت کا پیغام ادا دیا اور دل میں نبوی ادا دیا. اب قرآن مجید فرماتا ہے بتاتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر اس صاحب معرفت کو دیکھنے اور اسے ملاقات کر کے سفر کا آغاز کر رہا. اور ایک ساتھی ہے حضرت یوسف بن نون صاحب بڑی بڑی مچھلی ساتھی اور حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں سفر شروع ہو گیا. تو گویا کسی صاحب معرفت کی تلاش میں نکلنا یہ خود رب کائنات کے پیغمبروں کی سنت ہے. اب ایک مقام پر سفر کرتے کرتے ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں دو دریاؤں کا سنگم تھا. دو دریا آپس میں مل رہے تھے اور اس مقام پر کچھ بڑا ہوا، کچھ دیر رہے، کچھ دیر رکے، اور وہاں سے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب سفر آگے شروع ہوا، آگے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون سے پوچھا کہ صاحب کیا تھا کھانے کو؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت بھنی ہوئی مچھلی تھی اور میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد دلانا جو ہے وہ آپ کو بتانا یاد نہیں رہا کہ وہ مکان کے جہاں ہم گئے، جہاں دو دریاؤں کا سنگم تھا، اس دریا کے کنارے وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھی چل اسی مقام کی تلاش میں جو نکلے تھے، وہ جگہ، وہ مقام، وہاں کا ماحول اور وہاں کی تاثیر بتا رہی ہے اللہ کا وہ بندہ اسی مقام پر رہتا ہے، کیونکہ جہاں خدا کا بندہ ہوتا ہے وہاں اس ہوا کے اندر اور اس ماحول کے اندر بھی مردوں کو زندہ کرنے کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، مردوں کو زندہ کرنے کی تاثیر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بے شک تو وہ مقام کہ جہاں پر مردہ مچھلی زندہ ہوئی تو وہ واپس پلٹ کے چلتے ہیں، اللہ کا وہ بندہ، وہ صاحب معرفت انسان کہ جس کی زیارت کے لیے ہمیں سفر کا حکم کیا گیا ہے اور جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں، وہ یقیناً اسی مقام پر رہتا ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ جہاں خدا کا بندہ ہو وہاں کی ہواؤں کے اندر، وہاں کی فضاؤں کے اندر، وہاں کی مٹی کے اندر، وہاں کے پانی کے اندر، وہاں کے ماحول کے اندر، وہاں کے گرد و پیش کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر مردے آتی ہیں تو خدا زندگی عطا کر دیتا ہے، اگر کوئی مردہ لے کے آتا ہے، کوئی مردہ سیل لے کے آتا ہے تو خدا کا وہ بندہ اور وہ ماحول اللہ اللہ کی ذات سے مردہ سیل کو بھی زندہ کر دیتا ہے، اور اگر کوئی مردہ روح لے کے آتا ہے تو وہ خدا کا بندہ خدائی پہچان اور نبوت مصطفیٰ کے پہچان کے ذریعے سے تعلیم روح کو بھی اجالا عطا کر دیتا ہے، اجالا عطا کر دیتا ہے۔ تو اولیاء کی طرف سفر کرنا، اللہ کے نیک بندوں کی طرف سفر کرنا، یہ نص قرآن سے ثابت ہے اور پھر یہ وہ سکتا ہے حاضرین پڑھنے کی بھی شاپ ہے سب قرآن یاد کرو تم کہ لوگوں تم میرا فکر کرو میں تمہارا فکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، اور میرے بندے تو مجھے پکار اللہ، میں پیار سے تجھے پکاروں گا، بول میرے بندے تو سدا زمین سے دے رہا ہوگا، میں تجھے آسمانوں میں یاد کر رہا ہوگا۔ اور یہ اولیاء کرام یہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، رب کے حکم کے عمل کرتے ہوئے رب کو یاد کرتا رہتا، وہ سوتا ہے تو رب کا فکر کرتا ہے، وہ جاگتا ہے تو رب کا فکر کرتا ہے، صبح روز کے اللہ کے فکر سے نور کی آواز ہوتی ہے، اس کی شان اللہ کے فکر سے آواز ہوتی ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اس کے سانسوں کا ایک ایک جھونکا اور دل کی ایک ایک دھڑکن اللہ اللہ کے نام کی مانا جاتی ہے۔ وہ اپنے رب کی خاطر کبھی جنگلوں کا سفر کرتا ہے، اپنے رب کی رضا کی خاطر کبھی پہاڑوں کا، بیابانوں کا سفر کرتا ہے، وہ کبھی بھوک کے عالم میں ہوتا ہے، کبھی پیاس کے عالم میں ہوتا ہے، کبھی سفر کے عالم میں ہوتا ہے، لیکن ایک لمحہ بھی اس بندے کا رب کی یاد سے کٹے ہوتا رہتا ہے۔ جب اس بندے کے وصال کا جب لمحہ آتا ہے اور اس بندے کے جب موت کا وقت آتا ہے، وصال کا لمحہ آتا ہے، اب خالق کائنات نے تجھے وعدہ فرمایا تھا کہ تو میرا فکر کر میں تیرا فکر کروں گا، اب اللہ کا بندہ وہ ساری زندگی کو رب کا فکر کرتا رہا، رب کو یاد کرتا رہا، رب سے پیار کرتا رہا، رب سے محبت کرتا رہا، اب جب دم وصال ہوتا ہے اور جب مرد کا وقت ہوتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو وہ خالق کائنات کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے تو نے میرے پر کرونی کے حکم پہ عمل کیا تھا، مجھے یاد کرتا رہا اور لمحہ لمحہ میرے نام کی مانا جپتا رہا، میرے بندے میں نے بھی تجھ سے بات کیا تھا کہ میں بھی تیرا ذکر کروں گا، میں بھی تجھے یاد کروں گا، لیکن تیری یاد کا انداز اور تھا، میری یاد کا انداز اور ہوگا، میری یاد کی کہتا اور تھی، میری یاد کی کہتا اور ہوگی، میرے بندے تیری یاد کا عالم اور تھا، میری یاد کا عالم اور ہوگا، تیری یاد وہ تھی کہ کبھی تو میری خاطر بھوکا رہا مگر میں تیری خاطر بھوکا نہیں رہ سکتا، تو کبھی میری خاطر جاتا رہا مگر میں تیری خاطر جاتا نہیں رہ سکتا، تو کبھی میری خاطر سفر کرتا رہا مگر میں تیری خاطر اس طرح سفروں سے دے یاد ہوں، میں بھوک سے دے یاد ہوں، میں پیاس سے دے یاد ہوں، لیکن میں نے تجھ کو یاد بھی کرنا ہے، تیری یاد کا پھیلا بھی دینا ہے، اور اس کی صورت بھی یہ ہوگی کہ میرے بندے تو قبر کے اندر ہوگا مگر میری طرف سے تیری یاد کا عالم یہ ہوگا کہ تو صاحب نثار ہوگا مگر تیرے سب کا بچہ آتا بھی عالم کے اندر پھیلا ہوگا۔ تھوڑے تھوڑے کچھ جان کر تیری طرف آیا تھا جو تجھے بارگاہ مصطفیٰ کے پیغام کا منظر بتا دیا. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے بخاری کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بخاری کی کائنات ہو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے, جب کسی بندے سے تعلق ہو جاتا ہے, پیار ہو جاتا ہے, تو اللہ آپ ندا دیتا ہے جبریل متوجہ ہو جاؤ. جبریل متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رب کائنات کیا حکم ہے, خالق کائنات کے ساتھ فرماتا ہے کہ جبریل مجھے فلاں ملک فلاں بستی فلاں شہر فلاں کونے اور فلاں گھر میں رہنے والے بندے سے محبت ہو گئی. جبریل تو بھی اس سے پیار کرنے لگ جاؤ, تو بھی اسے پیار کر, تو بھی اسے محبت کر, اور تو بھی اس کی چاہت کا کام کر. جبریل نے منت کر کے ہاں مولا میں بھی اس سے پیار کرنے لگ گیا. اس بندے کو پھر اس بندے سے جبریل کو بھی پیار ہو جاتا ہے. پھر خالق کی کائنات آواز دیتا ہے کہ جبریل اب یہ محبت میرے اور تیرے درمیان ہے اس بندے کی, اور یہ محبت کا سلسلہ دراز ہونا چاہیے. نیچے آسمانوں کی کائنات میں اتر اور ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو یہ منافی دے دے کہ فرشتوں خدا کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے, خدا کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے, تم یہ ندا سنو اور جہاں جہاں تک بھی تمہاری کائنات کے عالم میں نور سارے کے سارے فرشتے خدا کا حکم ہے کہ اس بندے سے پیار کرنے لگ جاؤ, محبت کرنے لگ جاؤ. تمام آسمانوں کے فرشتوں کے اندر اس بندے کی محبت کی ندا پھیل جاتی ہے, اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے, اس کی محبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے, محبت کی احساس آسمانی کائنات کے اندر پھیل جاتی ہے. پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے جبریل اس کو یہ ہوتی ہے اب جب میں نے مولا کائنات کیا حکم ہے, آواز آتی ہے جبریل ابھی اس بندے میں محبت کے سلسلے آسمان ہوئے ہیں, ذرا نیچے اتر, ابھی زمین پر جو دنیا آباد ہے نیچے اتر اور مشرق مغرب اور شمال جنوب کے اندر دہائی دے اور یہ نام کرتے کہ لوگوں خدا کو اور فرشتوں کو فلاں بنی سے محبت ہو گئی ہے, وہ آسانے والا جو بغداد میں رہتا ہے اس سے محبت ہو گئی ہے, وہ آسانے والا جو پاک بدن میں رہتا ہے ایک پاک بدن میں رہتا ہے جس کو بابا فرید کہا جاتا ہے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے. لوگوں تم بھی اس سے پیار کرنے لگ جاؤ. ایک بندہ اجمیر میں رہتا ہے جسے خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے, ایسا ہی مخلوق اس سے پیار کرنے لگ جاؤ. ایک اڈا کا بندہ سرحد کے اندر رہتا ہے جسے سابت کیا کہا جاتا ہے, اڈا کی مخلوق اس سے بھی پیار کرنا شروع کر دو. ایک اڈا کا بندہ دلی کے اندر رہتا ہے جسے خواجہ نظام الدولہ اولیاء کہا جاتا ہے, اڈا کی مخلوق تم خدا اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے پیار کرنا شروع کر دے. اور ایک اڈا کا بندہ اس کا شریعت کی طرح بھی ہوتا ہے تو ہر غریب اس کی نگاہ کائنات ہمارا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں لال صاحب ان سے تفاظ ہوتی ہے نماز ہے کہ میرے بندے میری عبادت کر کر کے میرے اتنا قریب آ جاتے ہیں اتنا قریب آ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں میں ان کا سر بن جاتا ہوں جن سے وہ سوچتے ہیں میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتے ہیں حتیٰ کہ میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں
Come on. Thank you. Thank you.